السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، اور اللہ پاک کی عظیم الشان نعمت صحت کی دولت ہمیں نصیب ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. رات دن صبح و شام خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. خدا نخواستہ اچانک کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش اور امتحان آ جائے، انسان کی ساری عافیت، چین اور سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے. صحت بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان عبادت بھی اچھی کر سکتا ہے، محنت، کمائی، کاروبار، بھاگ دوڑ، دنیا کے سارے کام کاج بالکل اس کے لیے آسان ہیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب اور کامران فرما دے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ تزکیہ نفس، کہ انسان کی دل کی دنیا سنور جائے اور انسان کے روحانی امراض ختم ہوں، خوبیوں کا وہ مجموعہ بن جائے، خامیوں سے وہ پاک اور صاف ہو جائے، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی روحانی بیماریوں کا وہ علاج کرا لے، تو بڑی پر لطف اور پرسکون زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ بندے کہ جو اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار لیتے ہیں. قد افلح من تزکا، جس کسی نے اپنا باطن سنوار لیا یقیناً وہ کامیاب ہوا. اور ظاہر و باطن کو سنوارنے پر اللہ پاک نے جو کامیابی کے اعلان فرمائے ہیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کو شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مبارک دور اس کی بیین دلیل ہے، منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فاتحین عالم بنایا، اور پھر ان کی تمام تر ضروریات اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائی ہیں. نیکی اپنے اندر برکتیں رکھتی ہے، بدی اپنے اندر بے برکتی رکھتی ہے. ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوری اور رحمت سے گراوٹ ہے. قوموں کا عروج اور زوال اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ناراضگی میں ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے، باطن انسان کا سنور جاتا ہے، ظاہر پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو زندگی بھی انسان کی بابرکت ہوتی ہے. صحت میں، عمر میں، خوشیوں میں، مال میں، عزت و دولت میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ وسعتیں، فراوانیاں عطا فرما دیتے ہیں. حالات دنیا کے کیسے بھی ہوں، اور معاشی حالات، سیاسی حالات اور قوموں کے حالات جس قسم کے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اپنے سے لو لگانے والے بندوں کو اپنا بنا کے رکھتے ہیں. گزشتہ جمعہ کے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ قوم صالح، حضرت صالح کی جو قوم تھی جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اس کی تباہی اور بربادی اس کا ذریعہ اور سبب فرد واحد بنا تھا، قیدار بن سالف، اور اس کا ساتھی تھا مصدع، اور ان کو ورغلانے والی حسن و جمال کی پیشکش تھی. عنیزہ نامی خاتون تھی، بڑیا، کافرہ تھی، سخت ترین دشمن تھی حضرت صالح کی. بچیاں اس کی بڑی خوبصورت تھیں، حسن کا پیکر تھیں. اس نے پیشکش کی کہ جو کوئی اس اونٹنی کا کام تمام کرے گا میری بچیاں اس کے لیے حاضر ہیں. اور واقعہ اس طرح ہوا تھا. یہ دروازہ کھول دو، مستقل ایک آتا ہے کھولتا ہے ایک آتا ہے بند کرتا ہے نا، بس اس کو کھول کے آتا ہے. وہیں بیٹھ جاؤ، جو کوئی بند کرے بس کھول دو، آپ وہیں بیٹھ جاؤ نا، دروازہ کھول دیں. ایک آتا ہے بند کرتا ہے، ایک آتا ہے کھولتا ہے، ایک آتا ہے بند کرتا ہے، ایک آتا ہے کھولتا ہے، خلل پڑتا ہے. کھلا رہے، جس کو آنا ہوگا آئے، نہ آنا ہو تو بس مداخلت نہ ہو تو اچھا رہتا ہے. جتنی جتنی جگہ ہوتی ہے گنجائش کے حساب سے حضرات افراد آتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھے. ساتھی کھول کے آیا، دوسرے نے آ کے بند کر دیا، تیسرے نے آ کے کھولا، چوتھے نے پھر بند کر دیا، یہی تماشا چلتا رہتا ہے، خلل پڑتا ہے، مضمون کے تسلسل ٹوٹتا ہے. اعوذ باللہ. تو حضرت صالح سے قوم نے فرمائش کی تھی، معزہ مانگا تھا کہ اگر آپ اس پہاڑ سے 10 ماہ کی تیار گابن اونٹنی نکال کے دکھا دیں جو پہاڑ سے نکل کر آئے اور بچہ جن دے، تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کا من چاہا معجزہ پورا کر کے دکھایا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہوئی. 10 ماہ کی گابن تھی، اس نے نکل کر بچہ جنا، اور یہ اونٹنی جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، خوراک اس کی اچھی تھی. پانی کے تالاب پر جب پانی پیتی تھی پورا پانی صاف کر جاتی تھی، تو وہ قوم کے لوگ پریشان ہو گئے. فرمایا کہ ایک دن اس کی باری، ایک دن تمہاری باری. حضرت صالح پر ایمان لانے کے بجائے دشمن ہو گئے، اس اونٹنی کے بھی دشمن ہو گئے جو اللہ کی نشانی اور معجزہ تھی. فرمایا کہ اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. اب اس اونٹنی کے قتل کے در پہ ہوئے، پوری قوم ایک تھی، سب کے سب دشمن تھے. چند افراد تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، باقی ساری قوم جتھا بنا کر حضرت صالح کے دشمن تھی. اور پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ کس طرح سے اس اونٹنی کا کام تمام کیا جائے. تو دو خواتین ہیں، ایک کا نام حضرت امام جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر پورا واقعہ نقل فرمایا، فرمایا کہ ایک کا نام تھا عنیزہ. بچیاں خوبصورت تھیں، اس نے پیشکش کی کہ جو کوئی اس اونٹنی کا کام تمام کرے گا میری بچیوں میں سے جس کسی کو چاہے گا میں اس کو دوں گی. دوسری خاتون تھی صدوف، جو خود حسینہ اور جمیلہ تھی. اس نے ایک کو پیشکش کی، تو اس کو مار میں تیری، تو اس کو مار میں تیری. ایک دو نے تو انکار کیا، لیکن اس کا چچا زاد بھائی اس پیشکش کے سن کر اس پر فریفتہ ہو گیا کہ اتنی حسینہ مجھے ملے گی، اس اونٹنی کا کام تمام کرنا کون سا مشکل کام ہے. ادھر سے عنیزہ نے اپنی بچیوں کی پیشکش کی، تو وہاں سے قیدار بن سالف تیار ہوا. ادھر سے صدوف نامی خاتون نے اپنے حسن کی پیشکش کی، تو ادھر سے مصدع نامی تیار ہوا. پیچھے پوری قوم ہے تماشا دیکھنے کے لیے کہ اب اس اونٹنی کا کام تمام ہو. اس اونٹنی کی چلت پھرت کی جو گزرگاہیں تھیں، ان گزرگاہوں پر یہ گھات لگا کر بیٹھے. جب وہ اونٹنی اپنے مقرر وقت پر وہاں سے گزر رہی تھی، تو مصدع نامی شخص نے اس کو تیر کا نشانہ لیا اور تیر اس کی ران میں پیوست کیا، زخمی کیا. ادھر سے عنیزہ کی بیٹی کو عنیزہ بڑیا نے بھیجا، چہرہ سے نقاب ہٹا کر کہا جا اپنے حسن کا جلوہ دکھا اور قیدار سے بول دیر کیا کرتا ہے. وہ آئی اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہوا تھا، اس نے اپنے حسن کا جلوہ دکھایا، کہا کہ دیر کیا کرتا ہے، چل آگے بڑھ، اس اونٹنی کا کام تمام کر میں تیری. اس نے زخمی کیا، اس نے جا کر اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی. وہ اونٹنی چیخی چلائی بلبلائی، اس کا بچہ بھی ساتھ تھا. وہ شور شرابہ سن کر پہاڑ کی طرف دوڑا اور چوٹی پہ جا کر اس نے بھی آوازیں نکالی اور بلبلایا اور اللہ کے آگے فریاد رکھی. اور اس قیدار بن سالف نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو ذبح کر کے کام تمام کر دیا. سارے جشن منانے لگے، قصہ تمام ہو گیا. اور پھر ساتھ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کے بچے کو بھی پکڑ کے اس کو ذبح کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کا بچہ واپس اسی پہاڑ کے اندر سما گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس قصے کا پتہ چلا، آپ بھاگے چلے آئے، دیکھا تو اونٹنی لہو لہان ہے، زخمی ہے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور گردن ذبح ہے اور اللہ کو پیاری ہو چکی۔ ہل گئے، کیونکہ پہلے سے اللہ پاک نے آگاہ کیا تھا کہ اگر میری اس نشانی کو نقصان پہنچایا تو عذاب کے لیے تیار رہنا۔ آپ نے قوم کو ڈرایا، بتایا کہ اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو، اللہ کی پکڑ و گرفت اب آئے گی۔ قوم نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ ہم پر آئے، آج ہی رات، الامان والحفیظ علیہ باللہ، توبہ تائب ہونے کے بجائے کہا کہ آج ہی رات ان کا بھی کام تمام کر دو۔ بالکل وہی منظر تھا جو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے تمام کے تمام قبائل سے نوجوان جمع تھے اور آپ کے در دولت پر قتل کا منصوبہ بنا کر تلواریں سوت کر کھڑے تھے۔ ہجرت کی رات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، ہم اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ انہوں نے تو جال بچھایا تھا کہ آج رات حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کرنا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ خود ان کا کام تمام ہونے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ خبردار رہو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ بدھ کے دن اس اونٹنی کو ذبح کیا تھا، فرمایا کہ جمعرات کے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، جمعے کے دن تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، ہفتے کے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب تم پر قہر نازل ہوگا۔ قوم ہوتی سمجھ جاتی، توبہ تائب ہو جاتی، ایمان لے آتی، معافی مانگتی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے اور الٹا قتل کے در پہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اگلے دن جب جمعرات کا آیا، چہرے پیلے ہو گئے، جمعے کا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے آگ کے انگارے کی طرح، ہفتے کا دن آ گئے، کوئلے کی طرح سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے، نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کی۔ اتوار کی صبح جب دن نکل آیا، سورج طلوع ہوا، اس وقت آسمان سے ایک ایسی خطرناک، ہولناک، دل دوز چنگھاڑ آئی اور نیچے زمین پر زلزلہ برپا ہوا کہ پوری اس کائنات کے اندر ایک خوفناک، وحشتناک، دہشتناک چیخ اور ایک ہولناک، دل دوز آواز اور ایک کڑاکا سنائی دیا جس طرح بجلی کڑکتی ہے، اس کی وجہ سے اور نیچے زلزلہ برپا ہوا، کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب اوندھے منہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے کے گرے پڑے رہ گئے۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے تہس نہس کر دیے گئے۔ الامان والحفیظ، ڈھیٹ قوم اللہ کے عذاب کی حقدار بن جاتی ہے، مستحق بن جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری قوموں کو عذاب کی دھمکیاں ملنے کے بعد کوئی نہ سنبھلا، پیغمبروں کی بات کو مذاق میں اڑاتے رہے، ہلکا جانتے رہے، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ کالی کالی گھٹائیں آ رہی تھیں، جشن منا رہے تھے کہ بارش برسے گی، پانی کی قلت ختم ہوگی، قحط سالی ختم ہوگی، برتنوں کو تیار کرو، برسات برسنے والی ہے، بارش برسنے والی ہے۔ فرمایا کہ بارش نہیں، آگ کا عذاب آ رہا ہے، یہ کالی گھٹائیں اپنے اندر عذاب لیے ہوئے تم پر آ رہی ہیں برسنے کے لیے۔ ساری قوم اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہماری توبہ، سچی توبہ کی، اللہ پاک نے عذاب واپس بھیج دیا۔ فرمایا قوموں پر عذاب آئے، اگر وہ توبہ تائب ہو جائیں اللہ اپنا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ تو اس قوم کی سرکشی، ہٹ درمی، اپنے چہروں کا رنگ بدلتا ہوا دیکھتے رہے لیکن توبہ نہ کی۔ آخرکار قہر الہی میں مبتلا ہوئے، عذاب شدید آیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا عبرت کا نمونہ بنایا، آج بھی مدینہ منورہ سے سرزمین شام جاتے ہوئے مدائن صالح، حضرت صالح کی بستی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، اس بستی سے گزر ہوا، فرمایا کہ تیزی کے ساتھ یہاں سے نکلو، ان کی بستیاں، ان کے کھنڈرات، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنانے والے آج نیست تو نابود ہیں۔ فرمایا کہ ادھر کے کنوؤں کو پانی مت پینا، عذاب یافتہ خطہ ہے، ان کے گھروں میں، بستیوں میں اندر مت جانا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب کہیں تمہیں بھی اچک لے۔ فرمایا کہ چہروں پر اپنا کپڑا ڈالو، تیزی کے ساتھ رخت سفر باندھو، یہاں سے رفتار اپنی تیز کر کے گزر جاؤ، یہ وہ خطہ ہے جہاں اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے، یہ تماشوں کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے قوم قریش کو کہ تم مکہ سے جب شام جاتے ہو، بڑی بڑی بستیوں پہ تمہارا گزر ہوتا ہے، عبرت کا انجام دیکھو، کہاں ہیں آج وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بار بنانے والے۔
مکین موجود ہے، مکان موجود ہے، مکینوں کا نام و نشان موجود نہیں جو اللہ کے عذاب کا نشانہ بن چکے ہیں. بڑی بڑی قومیں اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کی ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو آگاہ کیا ہے. اس تباہی کی بنیاد اور جڑ پوری قوم کا اتفاق اور اتحاد، اور اس میں جو آغاز ہوا وہ قیدار بن سالف اور مصدع نامی شخص، جو عشق و محبت اور حسن کے فریفتہ اور دلدادہ بن کر انہوں نے بھیانک کام کیا کہ اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ، اس اونٹنی کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر وہ ناجائز کام، ہر وہ بے حیائی کا کام جسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا، اس کے پیچھے اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو طرح طرح کے عذاب آپ نے بیان فرمائے ہیں. بارشوں کا رک جانا، قحط سالی کا آ جانا، اور فقر و فاقہ کا، قتل و قتال کا، جنگ و جدال کا، امن و سکون کا برباد ہونا، یہ تمام کی تمام خطرناک ترین صورتحال جن سے آج ہمارے معاشرے دو چار ہیں، ان کے پیچھے ہماری بدعمالیاں کار فرمائے ہیں. زکوٰۃ نہیں دو گے، بارشیں رک جائیں گی، بے حیائی کے کام کرو گے، تباہ و برباد ہو کر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. فرمایا کہ جو قوم بے حیائی کے کام کرتی ہے، من جملہ ان کو دو عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جوان موتوں کی کثرت ہوتی، اکثر و بیشتر بے حیائی کے ارتکاب جوان لوگ، لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں. جوانی کی مستیوں میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر جاتے ہیں. تو جوان موت کی کثرت یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے. نمبر دو فرمایا، ایسی ایسی مہلک بیماریاں اللہ پاک اس قوم میں ڈال دیتے ہیں کہ جس کے نام و نشان ان کے باپ دادا نے کبھی سنے نہیں ہوتے، اور ان بیماریوں کا کوئی تدارک ان کے ہاتھ نہیں لگتا. مہلک بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہر گناہ اپنے اندر نحوست رکھتا ہے، چہرے کی نحوست، چہرے کی پھٹکار، دل کی سیاہی، دل کا سخت ہو جانا، اور اسی طریقے سے رزق کی تنگی. رزق میں بے برکتی آتی، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بدن میں کمزوری لاغری آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت اور عداوت ڈال دیتے ہیں. اس کے برعکس جب کوئی انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار اور دیندار، وفادار وفشعار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بناتے ہیں. دل میں نور اور قوت اور طاقت، اور جسم کے اندر ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے. وسعتاً فی رزق، رزق میں اللہ تعالیٰ وسعتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ محبتاً فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت گھول کر اتار دیتے ہیں. اجتماعی حالات ہوں، معاشرہ ہو یا انفرادی افراد ہوں، گھریلو نظام ہو، انفرادی زندگی ہو، ہر دور میں، ہر حال میں رجوع اللہ ضروری ہے. اس وقت اپنا وطن عزیز ملک پاکستان خطرناک بحرانوں سے دوچار ہے. سیاسی بحران، معاشی بحران، ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ، ادھر سے غلامیت کے مختلف شرائط، قواعد، ضوابط، یہ مانو، ایسا کرو، ویسا کرو، ان سخت ترین حالات میں، جبکہ ملک کی سالمیت وہ بھی خطرے میں ڈامڈول دکھائی دیتی ہے. بجائے یہ کہ سیاسی تبصرے ہوں، اس پر کیچڑ اچھالی جائے، اس پر کیچڑ اچھالی جائے، اور محبت میں اتنا دیوانہ ہو جائے انسان کہ مسجد نبوی کا تقدس جو پامال ہوا، شور شرابا، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیارے پیغمبر کے دربار میں اپنی آواز اونچی مت کرو، اگر اونچی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال جل کر راکھ ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور بعد وفات اپنی آوازوں کو آپ کے دربار عالی میں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک ایمان کے اعتبار سے جانچ چکے ہیں. لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. مسجد نبوی کی کھڑکیاں تیار ہو رہی تھیں اور بڑھئی لگا ہوا تھا ٹک 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 ٹک. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ اس بڑھئی کو بولو مدینے سے باہر نکل کر کھڑکی تیار کر کے لا کے فٹ کرے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور نہ کرے، اس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، طائف کے دو افراد تھے، اونچی آواز سے مسجد نبوی میں بات کر رہے تھے. آپ نے کنکر اٹھائی، ایسے ماری، ان کے لگی، اشارہ دیا، فرمایا کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم دونوں مسافر ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اور طائف سے آئے. فنا فنا تعارف کرایا. فرمایا کہ اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے اس مسجد میں اونچی آواز کرنے پر تمہارے درے لگاتا، جاؤ یہاں سے باہر، جاؤ وہاں باہر جو چبوترا بنا وہاں جا کے اونچی آواز سے باتیں کرو۔ ایسے آداب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ الحجرات اتار دی، پورے آداب بیان فرما دیے۔ انسان کبھی کسی کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے، حبک الشیء یعمی ویسم، فرمایا کبھی تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا بنا دے گی، کبھی کسی کی دشمنی تمہیں اندھا اور بہرا بنا دے گی۔ وبغض الشیء یعمی ویسم۔ مسجد نبوی کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور شور مچانے والوں کو یہ ہوش نہیں ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے صحابہ کو اونچی آواز کرنے سے منع کر دیا گیا، وہاں نعرے لگ رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب تنبیہ کی گئی تو پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ ہے کہ صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، ادب اور احترام جب ملحوظ ہو، اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، انسان کانپتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کرنا۔ لیکن بس کسی کی محبت میں کوئی اتنا آگے نکل گیا، کسی کی دشمنی میں کوئی اتنا آگے نکل گیا، ایک قوم کے باشندے ہو کر دست و گریباں ہیں، یہ اس پر الزام تراشی، وہ اس پر الزام تراشی، آپس میں ہم ایسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دیگر مختلف زاویوں سے، کہ دشمن دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، یہی خود آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، ان کو تماشا دیکھتے رہو۔ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس امتی کے لیے راتوں کو جاگ کر آپ دعائیں کر کے گئے ہیں۔ آج امتی ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہے، جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا ہے، دست و گریباں ہے، اور کچھ بس نہیں چلتا تو الفاظ کی بوچھاڑ میں اپنا دل کا غبار نکالتا ہے۔ فرمایا کہ دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ، کہ یہی دوست کل تمہارا دشمن بن سکتا ہے، دشمنی کرو تو اعتدال کے ساتھ، یہی دشمن کل تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ سیاسی بہاؤ میں انسان اتنا آگے نکل جائے کہ تقدس پامال ہو جائے، حرمین شریفین کا اور اس کے بعد پھر دیگر جگہوں کا، خطوں کا، یہ مومن مسلمان کی شان نہیں۔ مومن مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اعتدال پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے۔ سیاسی حالات اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر سیاسی بحران آتے اور جاتے ہیں، لیکن انسان کسی کی محبت میں اتنا بہہ جائے، یہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے احکام کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب آئیڈیل ہیں، ان کی محبت سب سے زیادہ غالب ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت شدید ہیں، سچی اور پکی محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی ترجیحات ہوتی ہیں، ہر ایک کے اپنا زاویہ نظر ہے، ہر انسان سیاسی لحاظ سے جس کے ساتھ چاہے جڑ جائے اور جس طرح چاہے اس کا ساتھ دے، ہر قوم کے اندر اس طرح ہوا کرتا ہے، لیکن ادب اور احترام ملحوظ رہے۔ مومن مسلمان کی شان آپ نے بیان فرمائی کہ بیت اللہ تیری عظمت اور تقدس کو سلام، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی عظمت اور تقدس تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے کان کھڑے ہو گئے، بیت اللہ سے بڑھ کر عظمت والی شخصیت کون؟ پھر آپ نے خود ہی اس کو خطاب کر کے فرمایا، بیت اللہ تجھ سے بڑھ کر عظمت و تقدس ایک مومن مسلمان کی ہے۔ اس کی بے آبرو، اس کو بے آبرو کرنا، اس کو بے عزت اور بے احترام کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنا، وہ بیت اللہ تیری عظمت و تقدس سے بھی بڑھ کر پامالی ہے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ پھر ہماری تو بہت ساری نسبتیں جڑ جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ پڑوسی ایک وہ ہے جو مومن مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، عزیز قریب بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ ناتا بھی ہے، اس کی وجہ سے اس کے پڑوس ہونے کے ناطے رشتہ بڑھ گیا۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو نہ عزیز ہے نہ قریب ہے، نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے، لیکن صرف پڑوسی ہے۔ ایک وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مومن مسلمان بھی ہے، تو رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ خالی پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دو رشتے جڑ گئے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور اپنا رشتہ دار بھی ہے، تین رشتے جڑ گئے۔ ہم سارے ایک قوم کے باشندے ہیں، ایک ملک کے اس پرچم تلے سارے ہم ایک ہیں، لیکن آپس میں سیاسی بحران کے اندر پھر انسان اپنی زبان سے جو تبصرے کرتا ہے، اول فول بکتا ہے، اور پھر کس کے اوپر کیچڑ اچھالی، کس کے خلاف انسان نے تنقید کے اندر اپنے دل کا غبار نکالا، حاصل کچھ نہیں سوائے یہ کہ آخرت میں اس کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہمارے نگران فرشتے فوراً اس کو درج کر لیتے ہیں۔ قیامت میں ہر لفظ کا جواب دینا ہوگا، کس کے بارے میں تم نے کیا کہا، لاؤ گواہی اور شہادت پیش کرو، ثابت کرو۔ ان سخت ترین حالات میں جبکہ ملک بحران کا شکار ہے، معاشی لحاظ سے حد سے زیادہ گراوٹ ہے، قرضوں کے اوپر قرضے ہیں اور قوم بالکل گویا کہ اس وقت سخت ترین حالات سے گزر رہی ہے، ایسے حالات میں وہ بندے کامیاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں، رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگانے والے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا جب آخری پہر ہو جاتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں جس طرح اس کی شایع نشان ہے، اور پھر اعلان فرماتے ہیں، هل من داع فاستجیب له، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ جس کی دعا میں قبول کروں، پیشکش احکم الحاکمین کے دربار سے ہے، شاہی دربار سے، هل من داع ہے کوئی دعا مانگنے والا فاستجیب له کہ جس کی دعا میں قبول کروں، هل من سائل فاعطيه ہے کوئی سوال کرنے والا اپنی درخواست میرے دربار میں پیش کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، هل من مستغفر فاغفر له ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور معافی اور بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، هل من تائب فاتوب عليه ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں. یہ کے بعد دیگر رات کے آخری پہر میں یہ اعلان پر اعلان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانے کا. صبح صبح شناختی کارڈ کے دفتر پر ہم اور آپ جب گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ بیچارے فجر سے پہلے کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وقت پر نمبر آ جائے. پانی کے ٹینکروں کی وصولی کے لیے کبھی وہاں جانا ہو تو دیکھو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی، لوگ صبح سویرے پہنچے ہوئے تاکہ وقت سے ہمارا نمبر آ جائے، ٹوکن مل جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی صبح صبح اپنا دربار کھولا ہے، احکم الحاکمین شہنشاہ عالم اپنے بندوں کو تنہائی میں اکیلے میں بلاتے ہیں، آؤ بندو جو تمہاری مشکلات ہیں میرے سامنے رکھو، کوئی دعا کرنے والا آئے دعا مانگے میں قبول کروں گا، کوئی اپنی ضروریات درخواست لائے میرے دربار میں پیش کرے میں اس کو عطا کروں گا، ہے کوئی مجھ سے بخشش اور معافی اور مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کروں گا، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میرا دروازہ کھلا ہے آؤ مجھ سے معافی لے جاؤ. یہ وہ خصوصی لمحات ہیں جن لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نوازشات کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. کامیاب ہے وہ بندہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی رجوع اللہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا دروازہ دستک دینے والا ہو. اپنی مشکلات، تنگ دستی، بدحالی اور قومی اور ملکی حالات، بحران، شدائد، مصائب، آفات، حالات، سب چیزیں تنہائی میں اللہ کے آگے رکھ دے. رب ذوالجلال کی قسم، بخاری شریف کی حدیث ہے، قحط پڑا ہوا تھا، چیونٹی نے آ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ نے ایک چیونٹی کی فریاد پر پانی برسا کر اپنے کرم کو پوری مخلوق کو سیراب فرمایا ہے. وقت کے پیغمبر بھی نکلے تھے اپنے قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، فرمایا کیوں آئے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، یا رب استسقاء کے لیے آئے ہیں، آپ کے دربار میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور برسات کی دعا کریں گے. فرمایا آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ سے پہلے ایک چیونٹی نے آ کر فریاد کی ہے اور ہم نے اس کی درخواست قبول کر لی اور رحمت کی بارش برسانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ جائیں، بارش برسنے والی ہے. وہ ذات جو چیونٹی کی فریاد پر اپنی مخلوق کو سیراب کرنے پر قادر ہو اور اپنے اس راز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فاش کر کے، بخاری شریف میں وہ حدیث محفوظ ہے، تو کیا وہ اللہ اپنے بندے کی، جو صاحب ایمان بندہ اور بندی ہے، سچے دل سے توبہ تائب ہے، اللہ کے آگے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اپنی مشکلات، اپنی قوم کی مشکلات، اپنے شہر کی، اپنے وطن کے حالات اللہ کے آگے رکھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہیں سنیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کا درس دیا ہے، اللہ کی ذات پر پکا یقین کا درس دیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ذات پر بھروسہ رکھو میں کافی ہوں. تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے رزق کے وہاں سے دروازے کھلیں گے جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. سچی پکی توبہ ہو، کثرت سے استغفار ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آیت کریمہ ہے، اس کا ورد ہو، غموم ہموم فکر فکرات کے خاتمے کے لیے اللہ پاک نے ان چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں، کامیابیاں رکھی ہیں. سچی پکی توبہ کر کے اپنی ہر مشکل، چھوٹی بڑی مصیبت اللہ کے آگے انسان رکھے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو دعا اسمع، یا رسول اللہ دعاؤں میں سب سے زیادہ قبولیت والی دعائیں کون سی ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ جوف اللیل الاخر، رات کے آخری پہر کی دعا قبول ہی قبول ہے. اس پہر اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے اپنی فریاد اللہ کے آگے رکھے، کبھی بھی تباہ و برباد مشکل حالات میں نہیں رہے گا. ساری ضروریات اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں گے. زبان پر تالا ہو، مخلوق خدا کے خلاف لب کشائی اور فضول دشمنی اور عناد کی باتیں نہ ہوں، آپس میں پیار محبت کا انسان درس دے، لیکن زبان اللہ کے آگے اپنی ضروریات کے لیے کھولے. اور دوسرا فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہی قبول ہیں. اجتماعی طور پر انسان مانگے، انفرادی طور پر مانگے، یہ قبولیت کے لمحات ہیں. ان لمحات میں اللہ کے آگے اپنا دست سوال دراز کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے مشکل حالات رکھے کہ اللہ پیٹرول مہنگا، راشن پانی مہنگا، تنخواہیں تھوڑی، اسباب کم، وسائل زیادہ، مسائل مشکلات، یا اللہ یہ مشکلات کھل کے اللہ کے آگے رکھے. فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. مشکل حالات آ جائیں، تنگ دستی آ جائیں، فقر و فاقہ آ جائیں، قرضے آ جائیں، سخت حالات آ جائیں، کشیدگیاں آ جائیں، ملک کے اوپر خطرات آ جائیں، رجوع اللہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھلواتا ہے، خود بھی اپنی جھولی بھرتا ہے، اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنی قبیلوں کا بھی بھلا کراتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مضمون تو اور بھی تھا لیکن وقت جلدی مکمل ہو جاتا ہے، مضمون ادھورا رہ جاتا ہے. پھر انشاءاللہ زندگی بخیر یار، زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.